الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود وادبوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تدبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین متمزات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورہ ہود مکی سورت ہے ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے 10 رکوع میں سے 8 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں انشاءاللہ 9 رکوع سے آج کی نشست ہم آغاز کر رہے ہیں رکوع نمبر 3 سے آپ کے ذہنوں میں یقیناً مضامین ہوں گے 6 قوموں کے حالات و واقعات بطور عبرت ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور یہ 6 قوموں میں سے اب رکوع نمبر 9 میں آخری قوم کا تذکرہ یعنی آل فرعون کے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے ان کا تذکرہ آ رہا ہے ان 6 قوموں کی تفصیل بھی ہم تکرار سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی 3 قومیں تفصیل سے ان کے تذکرے آئے قوم عاد قوم ثمود اور قوم صالح یعنی صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے اور یہ ہے کہ قوم عاد قوم نوح یہ 3 قومیں تھیں کہ جو نوح علیہ السلام سے پہلے کی تھیں اور نوح یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی اور 3 قومیں پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں قوم لوط قوم شعیب اور آل فرعون الحمدللہ 5 قوموں کے حالات پر تبصرہ تفصیل سے آ چکا ہے 6ٹی قوم آخری قوم آل فرعون کا تذکرہ اب شروع ہوگا صرف ذہن میں یہ تازہ کر لیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے آل فرعون کا یہ یہاں مختصر ہے یعنی سورہ ہود میں یہ اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے جبکہ سورہ یونس سورہ آراف میں اس کا معاملہ بالکل برعکس تھا کہ وہاں آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آیا تھا دیگر قوموں کا واقعہ ذرا اختصار کے ساتھ آیا تھا لیکن یہاں برعکس معاملہ سورہ ہود میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دیگر قوموں کا کے تذکرے ذرا تفصیل سے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کا معاملہ یہاں ذرا اختصار کے ساتھ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے ایک بعثت آل فرعون کی طرف تھی یعنی یہ ظالم قوم کے جس نے یعنی دیگر قوموں کی طرح اس میں بھی شرک آ گیا تھا اور خاص طور پر دیگر قوموں میں شرک کے ساتھ کہیں کوئی معاشرتی برائی آئے جیسے قوم لوط میں ہم جس پرستی آ گئی اسی طرح قوم شعیب کا تذکرہ پچھلی نشست میں مکمل ہوا اس میں کس طرح سے ناپ تول میں کمی کے معاملات معاشی ایک یعنی برائی آئی اور اب اس قوم میں سیاسی سطح پر ایک مسئلہ وہ کھڑا ہوا کہ جس میں ایک شخص مطلق العنان بن کر بیٹھا خدائی کا دعویٰ اس نے کیا یعنی فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا اس نے نعرہ لگایا اور یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ فرعون بھی اصل میں مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا لقب ہوتا تھا، اور بہت سارے فرعین فرعین مصر ہیں کہ جو کہ گزرے ہیں، نام ان کے اصل وہ مختلف ہوتے تھے، لیکن جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعونی ہوتا تھا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، کیونکہ آپ کی پیدائش بھی فرعون کے محل میں ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے، تو لہٰذا وہ فرعون دوسرا تھا. پھر اسی کے بچے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی پروان چڑھے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور پھر نبوت کا معاملہ ہوا، ظہور نبوت کا، واپس مصر میں آئے ہیں، تو اب اسی فرعون کے بیٹے، یعنی وہ بھی فرعون پھر بن گیا تھا اور تخت پر بیٹھا تھا، اسی سے جو ہے وہ پھر یہ ٹاکرا ہے کہ جو ہوا ہے، اور اسی کی طرف پھر موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا کہ اذھب الی فرعون انہ طغا، یعنی مدین سے جب واپس آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے، 10 سال کے بعد واپسی ہو رہی، اور سیدھا کہا جاتا ہے کہ فرعون کے دربار میں جائیں، اس کے پاس جائیں، وہ طغیانی پر اترا ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بعثت تو ہے آل فرعون کی طرف ہے، کہ جس نے ایک قوم کو جو ہے وہ اپنا غلام بنایا ہوا تھا، وہ قوم تھی بنی اسرائیل، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم تھی، اس کو یہ غلام بنائے بیٹھے تھے اور بڑے مزدوری کے کام وہ لیا کرتے تھے. یہ جو احرام مصر آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اتنے بھاری بھاری پتھر جو ہے وہ اوپر پہنچانا اس وقت کے دور میں، تو لہٰذا یہ ساری مزدوری یہ لیتے تھے بنی اسرائیل سے. اور یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پتھر اوپر پہنچانے میں، گھسیٹنے میں کوئی پتھر جو ہے وہ پھسلتا تھا تو کئی کئی یہودی ہیں کہ جو کہ اس میں ہلاک ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو $1 کا نوٹ ہے امریکہ کا، تو اس پر آپ کو احرام مصر جو ہے وہ بنے میں نظر آئیں گے. لہٰذا انہوں نے اپنے اسلاف کی یادوں کو جو ہے وہ اس طرح سے زندہ رکھا. انہیں یاد ہے کہ ہمارے اسلاف کی جانیں ان احرام مصر میں جو ہے وہ گئی ہیں. لہٰذا $1 کے نوٹ پر آپ کو وہ احرام مصر کی تصویر ہے کہ جو کہ اسی وجہ سے نظر آتی ہے. بہرحال تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بعثت تھی. دوسری بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، اپنی قوم کی طرف، اور بنی اسرائیل میں بھی پھر بگاڑ ہے کہ جو کہ آ گیا تھا، لہٰذا ان کی اصلاح بھی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے. تو اس وقت تذکرہ ہے فرعون آل فرعون کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ہے ان کی طرف، اور اس واقعے سے بھی بڑے عبرت کے سامان ہیں اور بڑے سبق ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے، اس میں اسباق ہیں. اور پس منظر وہی ہے کہ جو پچھلی قوموں کے واقعات میں ہم سمجھیں، یعنی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مکی دور میں، اور مکی دور میں حق و باطل کے درمیان ایک مار کا چھڑا ہے. حق اہل حق کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بھی فالوورز ہیں، صحابہ کرام، جانصار ساتھی، اور وہ دین حق کی سربلندی کے لیے ایک اجتماعیت میں جڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دست بازو بنے ہیں، اور ہر مشکل ہے کہ جو کہ برداشت کر رہے ہیں دین کے غلبے کی جدوجہد میں، اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ اہل باطل، وہ کفار قریش مکہ ہیں، کہ جو ایک نہیں سن کے دے رہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ ہے کہ اذیتوں پر اذیتیں، تکلیف پر تکلیف ہے، چاہے وہ وربل اپوزیشن کا معاملہ ہو کہ جو کہ سہا ہے صحابہ کرام نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی، اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے فزیکل ٹارچر، جسمانی تشدد ہوا اہل حق پر، اللہ کے رسول پر بھی اور صحابہ کرام پر بھی رضوان اللہ اجمعین. اور یہ وہی روش تھی کفار مکہ کی کہ جو ان 6 قوموں کی تھی اپنے رسولوں کے ساتھ. لہٰذا یہ بطور عبرت کفار مکہ کے سامنے ان 6 قوموں کے واقعات رکھے جا رہے ہیں کہ دیکھو سدھر جاؤ، جو کام تم آج کر رہے ہو عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل یہی روش جو ہے وہ ان نافرمان قوموں کی تھی کہ جن کے آثار اب رہ گئے بس، اور پوری پوری وہ بستیاں ہیں کہ جو کہ مٹ گئی ہیں اور کٹی ہوئی کھیتی کی طرح جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور ان کے اب آثار بھی اب مٹنے لگے ہیں، اور یہ ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. وہی روش تم نے بھی اپنائی، تم بھی نہیں بچو گے، وہ قومیں بھی نہیں بچی، تم بھی نہیں بچو گے. تو بہرحال یہ عبرت کا سامان ہے، اور پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس میں ہدایات. یہ صرف فرعون جو ہے وہ مصر ہی کا فرعون نہیں تھا، آج اس وقت کا جو فرعون ہے وہ امریکہ اور اسرائیل، اور یہ ہے کہ وہی روش ہے ہٹ دھرمی اور ضد کی اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی کہ جو کہ آج آپ کے ہمیں اسرائیل اور امریکہ کی صورت میں نظر آتی ہے بدمز ہاتھی کی طرح. لہٰذا آج یہ بھی نصیحت کے پہلو ان کے لیے بھی ہے. آج مسلمان حکمران کے جو کہ اقتدار کے نشے میں اور کرسی کے نشے میں جو ہے وہ کسی یعنی حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, حق کو پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں اور عدل کو جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے کچل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہ ہدایات ہیں اور یہ ہے کہ ہر ہر فرد کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. تو بہرحال اس تمہید کے بعد انشاءاللہ اب ہم مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں. کچھ ہی آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے پھر رکوع انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل ہوگا. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں, یعنی عربی میں یہ نشانی انبیاء یا رسولوں کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو یہ معجزات کے لیے آتی ہے اکثر و بیشتر, یعنی ہم نے اپنے معجزات کے ساتھ بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو وہ سلطان مبین اور ایک واضح دلیل کے ساتھ. اب جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو سورہ بنی اسرائیل میں 9 آیات کے الفاظ آتے ہیں, یعنی 9 نشانیاں ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. اس میں 2 نشانیاں تو بہت بڑی تھیں اور اس میں سے بھی ایک نشانی تو عصائے موسیٰ یعنی آپ کی جو لاٹھی تھی, اور اس لاٹھی کا بھی تعارف ہے کہ جو کہ ایک موقع پر کرایا کہ جب کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اور اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے کیا, یہ کیا ہے, تو کہا کہ یہ عصائی میرا عصا ہے اور یہ ہے کہ اس سے میں یعنی ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنے بکریوں کے لیے جو ہے وہ پتے بھی جھاڑتا ہوں, یعنی ایک تفصیل ہے کہ جو کہ بتائے. اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ذرا اپنے اس عصا کو جو ہے وہ زمین میں ڈالیں, تو وہ جیسے ہی زمین میں ڈالا تو وہ بالکل واضح ایک ازدہا قوبان و مبین واضح ازدہا ہے کہ جو کہ بن سام بن گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اسی عصا سے یہ عصا موسیٰ یہ بہت بڑی نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام, پھر اس سے جو ہے وہ کئی معجزات وہ صادر ہوئے, یعنی چٹان آگے جا کے جب بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نکلے ہیں مصر سے تو پھر پانی طلب کیا ہے بنی اسرائیل نے تو اسی عصا سے جو ہے وہ چٹان پر مارا گیا عصا اور اس سے 12 چشمے ہیں کہ جو کہ پھوٹ نکالے گئے. فرعون کے چنگل سے آزادی بھی اسی عصا موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی, سمندر سامنے آ گیا اور یہ ہے کہ آپ نے عصا مارا ہے اللہ کے حکم سے اور سمندر تو پہاڑوں کی مانند وہ کھڑا ہو گیا اور درمیان سے خوش راستہ نکل گیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس عصا سے بھی جو ہے وہ بڑے بڑے کام ہوئے. اسی طرح سے مزید سورہ اعراف میں نشانیوں کے تذکرے آتے ہیں, یعنی آل فرعون پر معجزات پر معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے, مختلف نشانیاں دی گئیں, یعنی طوفان سیلاب اور طوفانوں کی صورت میں یہ بھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی گئی. اسی طرح سے تحت کا معاملہ ہے کہ جو مسلط کیا گیا آل فرعون پر یہ بھی ایک نشانی تھی. اسی طرح ٹڈی دل کے حملے ہیں کہ جو کہ ہوئے ان کے غلوں میں جو ہے وہ جوئیں کے حملے ہو گئے, مینڈکوں کے حملے ہو گئے, ان کے جو پانی کے تالاب تھے وہ خون بن گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی یہ 9 نشانیاں ہیں کہ جس میں یہ عصا موسیٰ اور پھر ایک بڑی نشانی وہ ید بیضا بھی ہے, یعنی اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ اپنا بغل میں ہاتھ دیں اور نکالیں تو وہ روشن دیکھنے والوں کے لیے بالکل چمکتا ہوا نکلے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 9 نشانیاں ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دی گئیں, اور یہ ہے کہ سب سے بڑا معجزہ وہ آپ کا عصا موسیٰ تھا. یہاں پر ضمناً ایک بات نوٹ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ عصا تھا, اور یہ معجزہ کیا سب کے لیے ہے آج؟ نہیں, یہ معجزہ جب تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تھے, اور وہ عصا معجزہ اس وقت تھا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. وہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے اس دنیا سے وہ عصا بھی گیا ختم, اپنی تاثیر اس کی ختم. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے پوری یعنی اپنی امت کو بھی اور پوری انسانیت کو چیلنج کیا, وہ کیا تھا؟ وہ قرآن ہے. یعنی یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دیگر موضوعوں کی طرح ختم نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال پا گئے، لیکن آپ کا موضوع اللہ کے رسول کا آج بھی زندہ اور جاوید ہے، اور یہ قرآن جس کے ہاتھوں میں آ گیا اس کے لیے موضوع. دوبارہ یہ ہے کہ یہ خاصیت ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع اس قرآن کے ساتھ. دوبارہ اللہ فرمانے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وہ سلطان مبین. اب ذرا یہ تخصیص ہے کہ جو کہ کی گئی، یہ تعمیم یعنی تخصیص من التعمیم ہے کہ جو کہ کہلاتی ہے. یعنی ایک رائے یہ بھی ہے کہ عام میں سے خاص کی تخصیص کر دی جائے. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر سلطان مبین سے ایک مراد یہ لی گئی کہ یہاں اسا کا تذکرہ ہے. ویسے تو پہلے تو جرنل ایک عام انداز میں 9 معجزات کا تذکرہ آیا، لیکن وہ سلطان مبین ایک رائے فقہ کی یہ ہے کہ یہ اصل میں اسا موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، کہ عموم میں جو نشانی ہیں ان میں سے تخصیص کر کے الگ سے سلطان مبین کہہ دیا گیا اسا موسیٰ کے لیے، ایک رائے یہ. دوسری رائے یہ ہے کہ سلطان مبین سے مراد جو دلائل اور براہین تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، اور انہوں نے پھر فرعون کے دربار میں جب مکالمہ ہوا ہے، فرعون سے یہ دلچسپ مکالمہ انشاءاللہ ہم آگے مکی صورتوں میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. تو لہٰذا وہ دلائل جو تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے، جو براہین ہے، ان کو یہ سلطان مبین ہے کہ جو کہ کہا گیا. اور بہرحال یہاں پر یہ بات بھی جو کہی ہے کہنے والوں نے کہ ہمیشہ اہل حق کو کھلی دلیل اور واضح دلیل ہے کہ جو کہ ملتی ہے، کہ جس کی بنیاد پر وہ حق کے پرچارک ہوتے ہیں اور حق کو جو ہے وہ بلند کرتے ہیں. ہر زمانے میں اہل حق کو کھلی دلیل ہے کہ جو کہ دی جاتی ہے، جس کے مقابلے میں جو اہل باطل ہیں وہ پھر دلائل اور براہین کے میدان میں جو ہے وہ بالکل چت ہو جاتے ہیں. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھلے دلائل دیے گئے، اور اس وقت کے جو عرب کے فصحا ہیں، بلاغا ہیں، شعرا ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ چت ہو گئے اس قرآن اور اس کے براہین کے سامنے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں، واضح نشانیاں دیں، اور سلطان مبین ایک واضح سلطان اور سند دی. الا فرعون وملائے، موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا؟ یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. اور ہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل وہی نقشہ ہے، عرب کی سرزمین پر یہی وہ بڑے بڑے سردار تھے قبائل کے، یعنی ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے، اور یہ سارے لوگ ہیں کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خارکائے بیٹھے تھے، ان کے ایک نہیں مان کے دے رہے. تو ہر زمانے میں جو یہ دنیا دار درباری ہوتے ہیں نا، یہ ستیہ ناس کرتے ہیں. جس طرح سے اکبر کے زمانے میں اس کے جو دنیا دار درباری تھے ملا فیضی اور ابو الفضل، انہوں نے جو ہے وہ اکبر کو پٹیاں پڑھائی کہ بھئی 1000 سال مکمل ہو گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، لہٰذا اب وہ کیا ہو گیا؟ متروک ہو گیا، معطل ہو گیا، اب دین اکبری کی ضرورت ہے. اور دین اکبری کیا تھا؟ وہ بہت بڑا فتنہ کہ جو کہ درباریوں نے کان بھر کے اکبر کو پٹیاں پڑھائیں، اور دین اکبری کہ جس میں سب جو ہے وہ ادیان مذاہب جو ہے وہ بالکل برابر ہو جائے، اور اسلام کی جو بھی تحقیر اور اس کو جو ہے وہ نیچا کر دینا، یہی اصل مقاصد تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرعون کے بھی درباری تھے، اس کے بھی سردار تھے. کیا ہوا؟ فتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کے حکم کی جو ہے وہ پیروی کی. اور وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم جو ہے وہ راہ راست پر نہیں تھا، وہ کوئی معقول نہیں تھا، اس کا حکم بالکل جو ہے وہ راہ راست سے ہٹا ہوا تھا، اس میں کوئی رشد نہیں تھی، کوئی ہدایت کا سامان نہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل چیز کیا ہے کہ اصل امر وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا اگر کوئی اپنا حکم نافذ کرنا چاہے تو وہ باطل ہے. یہ اصولی بات ہے کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. یہ خالق اور مالک اس کائنات کا اللہ ہے، تو اصل حاکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس طرح سے قرآن میں اسے زائد دفعہ آتا ہے نا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. لہٰذا اس اللہ کے امر اور حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، سارے احکامات اللہ کے احکامات کے جو ہے وہ تابع ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے، آل فرعون نے فرعون کے حکم کی جو ہے وہ پیروی تھی، اور فرعون کا جو بھی حکم تھا وہ رشد اور ہدایت پر مشتمل نہیں تھا، وہ راہ راست پر نہیں تھا. پھر ہوا کیا؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس سے پھر ہمیں سبق ہے کہ جو کہ حاصل کرنا ہے، بڑا قیمتی سبق. آگے دیکھیں نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جس طرح سے فرعون وہ آگے تھا، ایک لیڈر تھا، اور اس کے پیچھے اس کے فالوورز تھے، اس کے ماننے والے تھے، اس کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرنے والے تھے. تو لہذا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی زندگی میں اگر ایک دنیا دار لیڈر جو ہے وہ چن لیا جائے کہ جو آخرت لوگوں کی برباد کر دے اپنے فالوور کی، صرف دنیا ہی کا انہیں برا دے، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ جس طرح سے وہ گمراہی میں فالوورز اپنے اس دنیا دار قائدین کے پیچھے تھے، اس کے ہر حکم کی تابع داری وہ کرنے والے تھے، آنکھیں نیچ کر اندھی تقلید کرنے والے، بالکل اسی طرح سے قیامت میں بھی یہ نقشہ ہوگا. وہ دنیا دار قائد جو ہے وہ لیڈر آگے آگے ہوگا اور اس کے فالوورز اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور وہ قائد ان اپنے فالوورز کو جہنم میں جو ہے وہ وارد کر دے، جہنم میں لا گرا ہے. یہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یقدمو قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اور اس دن یعنی قیامت کے دن یعنی وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. کون، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ فرعون کا. یعنی وہ فرعون اپنی قوم کے جو ہے وہ قیامت کے دن آگے آگے ہوگا. فاوردہم النار، اور پھر وہ انہیں لا گرائے گا کدھر؟ آگ پر جو ہے وہ اس میں لا گرائے گا. اور فرمایا کہ وبئس الورد المورود، اور کتنا برا ہے یہ ٹھکانہ کہ جس پر، یعنی وہ گھاٹ کہ جس پر یہ گرائے جائے، جس پر یہ وارد ہوں، جن پر یعنی جس پر انہیں وارد کیا جائے گا، لا ڈالا جائے گا. لہذا یہ ہے کہ یہ ورد کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص کے جو پانی کی تلاش میں ہو، پانی کا گھاٹ وہ تلاش کرتا پھر رہا ہو. تو لہذا یہ وردن کے معنی عربی میں اسی اعتبار سے آتے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ یہ کتنا برا جو ہے وہ گھاٹ ہے کہ جس پر یہ وارد ہوں گے، وہ جہنم کی وادی. یہ فرعون آگے آگے ہوگا اور یہ ہے کہ اس کی فالوورز پیچھے پیچھے ہوں گے. تو یہاں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی دنیا دار لیڈر چنتا تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کے اعتبار سے، اور یہ بات بہت بنیادی ہے کہ جب ضمیر مر جائے نا لوگوں کے، تو پھر ایسے ہی دنیا دار لیڈر ہیں کہ جو کہ وہ پھر حق پر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے، آج بھی جو ہے وہ جو 10% ہے وہ 100% سمجھا جاتا ہے، اور اسے جو ہے وہ استثنا بھی ہے کہ جو کہ مل جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جس نے جتنی جو ہے وہ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے جیل کاٹی ہوگی، آج پاکستانی سیاست یہ کہتی ہے کہ بھی وہ زیادہ ابھرتا ہے پھر سیاست کے میدان میں، اور یہ ہے کہ وہ اعلیٰ جو بھی عہدے ہیں اس پر جا کے بیٹھتا ہے. یہ ہے وہ گندی سیاست کے جو کہ پاکستان میں وہ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے. اور یہ ہے کہ وہ پنگ پونگ بال ہے، کبھی جو ہے وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں حکومت، اور کبھی جو ہے وہ یعنی جو بھی لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت، عوامی حاکمیت جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پنگ پونگ بال ہے کہ جو کہ پاکستانی تاریخ میں جو ہے وہ چل رہے. اور یہ ہے کہ اب یعنی عوام کی حکومت جو ہے وہ عوام کے حکمران یعنی نمائندوں کی حکومت بظاہر تو ہے، لیکن پیچھے کس کی حکومت چل رہی ہے؟ اور یہ پپٹس کو چلانے والے کون ہیں؟ یہ بچہ بچہ جو ہے وہ جانتا پاکستان کی سیاست میں کہ وہ پیچھے حکم دینے والے کون ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی کیفیت یہی ہے کہ جو بتائی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ صرف سیاسی کیفیت میں نہیں، یعنی جماعتوں کے معاملات میں بھی شخصیت پرستی کی نفی ہے کہ جو کہ اس آیت میں کی جا رہی ہے، اشارہ موجود ہے. یعنی کبھی بھی شخصیت پرست انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی قائد ہے، یعنی کوئی بھی جماعت کا لیڈر ہے، کوئی بھی امیر ہے، وہ اگر واقعتاً دنیا سے بیزار کرنے والا ہو، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو لہٰذا اصل جو امام برحق ہونا چاہیے اس کی نشانی یہ کہ وہ دنیا کی حقارت جو ہے وہ ثابت کر دے اپنے ماننے والوں کے اندر، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف رخ کر. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایسا لیڈر، ایسا امیر جو ہے وہ چن لیا جائے کہ جو دنیا دار ہو، تو وہ اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے، اور پھر اپنے فالوورز کی بھی جو ہے وہ نجات کا کوئی سامان نہیں کرتا. تو لہٰذا فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، اور انہیں جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ وارد کر دے گا. وبئس الورد المورود، اور کتنا ہی بری ہے یہ، برا ہے یہ گھاٹ کے جس پر وہ اتارے جائیں گے. بعد بیو فی حاض ہی لانت ہم یوم الخیام، فرمایا جا رہا ہے کہ پیچھے لگا دی گئی لانت اس دنیا کی زندگی میں، فی حاض ہی کے بعد فی حاض ہی دنیا یہ معذوف ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں لانت لگا دی گئی، وہ یوم الخیامہ اور قیامت کے دن ان یعنی ان پر لانت ہوگی، دنیا میں بھی لانت اور آخرت میں بھی لانت. یعنی مطلب کیا ہے، فرعون ہی کا معاملہ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ ہے کہ جب اس کا حکم تو یہ تھا کہ مجھے سب سے اعلیٰ رب مانو، انا ربکم الاعلیٰ، لہذا کہا گیا کہ اس کا جو حکم تھا وہ عقل پر مبنی نہیں تھا، رشد پر مبنی نہیں تھا، اور یہ ہے کہ جو بھی اس کے فالوور ہیں وہ بھی جہنم میں اس کے ساتھ پیچھے پیچھے وارد ہو جائیں گے، اور یہ سزا ہے اس کی قیامت کے دن تک لعنت ہے کہ جو کہ دنیا سے لے کر قیامت تک لعنت ہے کہ جو کہ پیچھے لگا دی جائے گی. تو لہذا دنیا میں بھی رسوائی کیا ہوئی فرعون کی کہ غرق کر دیا گیا طوفان میں، اور اس کی لاش کو جو ہے وہ عبرت بنا دیا گیا. یعنی قرآن مجید میں کس شان کے ساتھ یہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ الیوم ننجی کا بھی بدن ہے، اے فرعون آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے اور رہتی دنیا تک کے لیے تیری لاش کو عبرت بنا دیں. آج بھی مصر کے یعنی عجائب گھر میں وہ لاش ممی اس کی جو ہے وہ عبرت کا سامان ہے کہ جو کہ بنی ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دنیا کی رسوائی ہے لعنت، اور دنیا میں ہی تاریخ میں جو ہے وہ بدنام ہو گیا. آج مجھے بتائیں اپنے بچوں کے نام کوئی فرعون رکھنا پسند کرے گا؟ نہیں. ابو جہل رکھنا پسند کرے گا کوئی اپنے بچوں کے نام؟ نہیں. یعنی تاریخ میں یہ رسوا کر دیے گئے، نام بھی رکھنا پسند نہیں کرے. اعمال اپنانا تو کوئی دور کی بات ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے اس امت کا جو فرعون جس کو قرار دیا وہ کون تھا؟ ابو جہل. اس امت کا فرعون اپنی امت کا قرار دیا اللہ کے رسول، کیسے انانیت کا پہاڑ، اور یہی کیفیت جو ہے وہ فرعون کی تھی. اللہ تعالیٰ اس فرعونیت سے ہماری حفاظت فرمائے. اچھا کیا خیال ہے، یہ فرعونیت جو ہے وہ صرف حکمرانوں کے اندر آتی ہے؟ نہیں، بلکہ کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی اکیلے میں خود احتسابی کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے گریبان میں ہم جھانکیں. یہ فرعونیت کسی نہ کسی نقشے کی صورت میں کیفیت میں ہمیں اپنے اندر بھی نظر آ جاتی ہے، الا ماشاء. یعنی شادی بیاہ کا موقع ہے، فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں ہوں، میرا حکم چلے گا. لہذا ہم شادی بیاہ کے موقع پر کس کا حکم چلاتے ہیں؟ اپنا حکم چلاتے ہیں، اپنے نفس کو اعلیٰ کرتے ہیں، اس کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سائڈ لائن کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سائڈ لائن کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مہندی مائیوں ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، خرافات ہو رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ فرعونیت کسی نہ کسی کیفیت میں آج ہمارے اندر بھی نظر آ جاتی ہے. فلمیں ڈرامے جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر چلیں گے، فائر ورکس ہوں گے شادی بیاہ کے موقع پر، ہماری بچیاں نامحرموں کے آگے جو ہے وہ ڈانس کریں گی، ڈنکے کی چوٹ پر کریں گی. تو لہٰذا یہ فرعونیت نہیں ہے کیا؟ آج حکمرانوں کو ہم کوستے ہیں، ٹھیک ہے توجہ دلانے چاہیے، ان کے اندر بھی آج فرعونیت آ گئی، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ بھائی انہیں بھی مرنا ہے، اور ان کے پاس اختیارات ہیں کہ کس طرح سے ان اختیارات کا استعمال کر کے اس مملکت خداداد پاکستان کو اس کی اصل کی طرف جب وہ لوٹا سکتے ہیں. ہمارے اس پاکستان کی اصل کیا ہے؟ وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی سیریس ہونے کا نام نہیں، لوٹ گھسوٹ کا معاملہ ہے کہ جو کہ ہر حکمرانوں کا وہ چل رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک من انباء، اچھا فرمایا گیا کہ بیس الرد المرفود، اور کیا ہی یہ برا انعام ہے، بدلہ ہے کہ جو کہ انہیں انعام وہ دیا گیا ہے، کہ قیام یعنی دنیا میں بھی لعنت رحمت سے دوری، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ لعنت ہے کہ جو کہ ان کے پیچھے ہوگی اور جہنم میں وہ واصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس انجام میں بس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب ذرا رخ کیا جا رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ذالک من انباء القرى نقصہ علیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں کچھ بستیوں کے واقعات، خبریں کہ جو کہ ہم آپ کو سناتے ہیں، یعنی یہ وحی کے ذریعے سے یہ خبریں ہیں کہ جو کہ آپ کو دی جا رہی ہیں. آپ تو ان قوموں میں نہیں تھے، اور یہ ہے کہ یہ آپ کی قوم کے جو کہ آج یہ فرعون بنی بیٹھی ہیں، آل فرعون کا طرز عمل ہے، یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ ان کے لیے عبرت ہیں، یہ واقعات ہیں، اور یہ پچھلی قوموں کے جو بھی واقعات ہیں نا، یہ بھی عبرت کا سامان ہیں کہ جو کہ ہیں، یہ صرف کس سے کہانیاں نہیں، آج ہمیں جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. فرمایا کہ منہا قائم و حسید، اور ان بستیوں میں کچھ ہیں کہ جو کہ جن کے آثار ہیں جو کہ ابھی بھی ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو کہ قائم ہیں، وہ حسید، اور ان میں سے بعض بستیاں ہیں کہ جو یعنی جن کی جڑیں ہیں کہ جو کہ کاٹ دی گئیں. حسید کہتے ہیں اصل میں ایسی کھیتی کہ جو کاٹ دی جائے، بالکل ختم کر دی جائے، تو لہذا وہ زمین سے اکھاڑ دیے گئے. وما ظلم ناہم ولیکن ظلموا انفسہم، بہت اہم بات آ رہی ہے. اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کیا. یعنی اکثر و بیشتر یہ ظلم قرآن مجید میں شرک کے لیے آتا، اکثر و بیشتر، الا یہ کہ سیاق و سباق جو ہے وہ کوئی اور معنی متعین کر دے. لہٰذا جس طرح سے سورہ لقمان میں آیا نا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. ایک تو ہے عدل کا تقاضا، حکمت کا تقاضا کہ ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس مقام سے کسی شے کو ہٹا دیا جائے جو اس کا اصل مقام تھا، یہ ظلم ہے. بھائی اللہ کا جو اصل مقام ہے اس سے اس کے اندر اس کی ذات میں ایسی کمیاں ڈال دی جائیں اور عام انسانوں کے برابر اس کے مقام رفیع سے ہٹا کے اور لے آیا جائے، تو یہ بھی ظلم ہے. یا لوگوں کو اور مخلوق کو جو ہے وہ ایسی خاصیتیں ان میں ڈال کے کہ جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور بندوں کو بندوں کے لیول سے اٹھا کے اور اللہ کے مقام پر لے آیا جائے اور الوہیت میں شامل کر لیا جائے، اور اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ معبود بنا لیا جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، عدل کے خلاف، حکمت کے خلاف بات ہے. اسی طرح کسی بھی شے کے حوالے سے یہ عقل جب اپنے مقام سے ہٹتی ہے تو یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے، ذاتی ہے کہ جو انسان اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے عمل صالح سے جو ہے وہ جب انسان ہٹتا ہے تو پھر وہ ظلم کی طرف جاتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تین طرح کے ظلم ہوتے ہیں. ایک انسان اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے. ایک انسان ہے کہ جو اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتا، اپنے اوپر جو ہے وہ گناہ لاتا ہے اور اپنے ہی جان کو ہلکان کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے. اور ایک جو ہے وہ لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، لوگوں کا استحصال ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے، اور یہ کیفیات ہیں کہ جو ہم آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح سے وہ حدیث ہے نا بخاری کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو. تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے، ظلم سے نجات دی جائے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے جو ہے وہ روک دو، اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی جو ہے وہ مدد. لہذا یہ ہے کہ جو بھی ظالم ہیں، ظالم حکمرانوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک یعنی بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالی ہمیں یہ جگرہ جو ہے وہ عطا فرمائے کہ واقعتاً حق کو حق ہی دکھائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اور یہ ہے کہ باطل کو باطل ہی دکھائے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہے کہ باطل کو باطل کہنے کی بھی جرت ہے کہ جو کہ ہمارے اندر ہو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وما ظلم نہ ہوں والا کن ظلم انفسہم، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو ہدایت کے سامان انسان کے سامنے رکھ دیے، انسان خود ہی جو ہے وہ غلط کاریوں پر اور شیطان کے راستے پر چل کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں ہی پر ظلم کیا. فما اغنت انہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء، پس کچھ بھی کام نہ آئے ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا. دیکھیں اصل میں ظلم کا ایک عمومی سبب یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ بس یعنی آخرت میں مجھے نجات مل جائے گی، اور جن کو میں نے پوجا ہے یہ ہستیاں، یہ بڑے لوگ میری نجات کا باعث بن جائیں. لہذا قرآن مجید میں تو یہ مستقل موضوع ہے کہ جو کہ بیان ہوا کہ تم آج دنیا دار لیڈروں پر تکیہ کیے بیٹھے ہو، ان کو فالو کر رہے ہو، ان کے کہنے پر کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. روز قیامت نقشہ یہ ہوگا کہ یہ آپس میں جھگڑے ہوں گے، دنیا دار لیڈر اور ان کے جو بھی فالوورز ہیں، ایک دوسرے پر کوسنے دے رہے ہوں گے، لعنت ملامت کر رہے ہوں گے. جس طرح سے سورہ احزاب میں وہ الفاظ آتے ہیں نا کہ رب، یعنی کمزور لوگ کیا کہیں گے، فالوورز کیا کہیں گے اپنے لیڈروں سے روز قیامت، کہ ربنا انا اتانا سادتنا کبراءنا، ٹھیک ہے کہ اے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا سبیلا، ان بڑوں نے جو ہے وہ ہمیں گمراہ کر دیا، راہ راست سے ہٹا دیا، تو انہیں آج دگنا عذاب، ہم سے دگنا عذاب. تو لہذا اللہ فرمائیں گے لکل زیف، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ دگنا عذاب. کیا تمہاری عقل نہیں تھی دنیا میں؟ دنیا کے معاملے میں تو بڑی عقل چلی، لیکن دین کے معاملے میں تم نے بس دنیا دار اپنے لیڈر چن کے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ بھئی ان کو دگنا عذاب دے. نہیں، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب. لہذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں کام آئے ان کے معبودان باطل اللہ کے مقابلے میں کہ جن کو یہ پکارتے تھے. اصل وجہ یہی ہو جاتی، شفاعت باطلہ کا عقیدہ کہ بس ہماری نجات ہو جائے گی، اور جن کے ہم چادریں چڑھاتے تھے، مزاروں کی پوجا کرتے تھے، وہ اولیاء ہمیں بچا لے. لہذا فرمایا جا رہا ہے کچھ نہیں کام آنے والا. لما جا امر ربے، کہ جب اے نبی آپ کا حکم جو ہے وہ آ گیا، حکم جو ہے وہ دنیا میں عذاب کی صورت میں یا پھر قیامت کی صورت میں. اور فرمایا گیا کہ وما زادوہم غیر تدبیب، اور ان یعنی معبودان باطل نے ان میں زیادہ نہ کیا ہلاکت کے سوا، یعنی یہ ہے کہ ہلاکت کے سوا ان کے اندر کچھ نہیں جو ہے وہ بڑا، وہ ہلاکت ہی کا سامان ہے کہ جو کہ اس میں اضافہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں عبرت کی توفیق نصیب فرمائے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی ظالم حکمران ہیں، ظالم قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے، ان کی خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو بھی اطاعت گزار اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دینے اور ان کی جو بھی اوصاف ہیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اہم اعلان ہے کہ جو کہ سماعت فرما لیجئے، جیسے کہ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا یا آ جائے گا انشاءاللہ، تنظیم اسلامی کے تحت 3 ہفتوں پر مبنی کل سے یعنی 31 جولائی سے اور 21 اگست تک، یہ 3 ہفتوں پر مبنی ایک مہم کا آغاز ہے. موجودہ جو حالات اس وقت مملکت خدادات پاکستان کے چل رہے ہیں، مختلف صورتوں میں مسائل اور مصائب کا شکار یہ امت مسلمہ، خاص طور پر پاکستان کی بات کریں اور ایز اے ہول پوری اس وقت دنیا میں جو امت مسلمہ کا حال ہے، تو بہرحال ایک مہم کا آغاز ہے جس کا عنوان ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات. تو اسی مہم کے سلسلے میں انشاءاللہ امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب کا بیان ہے کہ جو کہ ہوگا اسی ہفتے کو، یعنی جو آنے والا ہفتہ ہے، اور مغرب سے عشاء یہ وقت ہے کہ جو کہ اس کا مقرر کیا گیا ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ نوٹ کر لیں، گلستان انیس کلب، یہ شہید ملت روڈ پر یہ گلستان انیس کلب یہ بینکوٹ ہے. انشاءاللہ اس میں اہتمام ہوگا، اس موضوع پر خطاب ہے کہ جو کہ ہوگا، اور خواتین کا بھی باپردہ شرکت کا انتظام ہے. تو جو بھی حضرات یہاں سے شرکت کرنا چاہیں وہ یہاں انتظامیہ سے بھی یعنی پوچھ سکتے ہیں، ممکن ہے یہاں سے کوئی سواری کا بھی بندوبست ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ آپ حضرات اس میں خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی جو ہے وہ دعوت دیجیے. اور اسی اعتبار سے انشاءاللہ جو اب ہماری اگلی نشستیں ہیں وہ اسی موضوع پر انشاءاللہ ہوں گی، یعنی اسی مہم کا جو موضوع ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات ہی کے موضوع پر انشاءاللہ کچھ گزارشات ہوں گی، اور 14 اگست بھی پھر دوسرے ہفتے میں آئے گی، تو اسی ذیل میں یہ موضوع بھی ہمارا وہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قرآن کے ساتھ اور اس کے احکامات کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ.